نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ رمضان اور مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ تم پر نازل فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر کرتے ہیں. بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان اور مبارک کو پائے اور پھر بھی نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نام اعمال میں جمع نہ کرے. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے. اس میں ویسے تو سب باتیں صاف ہیں بالکل, لیکن اصل یہ کہ تنافس کیا چیز ہے. تنافس کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں آگے بڑھ جانا, حص کرنا جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دینی معاملات میں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کس طرح نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طریقے سے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی اگرچہ وہ عاجزی کے طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں مجھ سے اگرچہ خود کچھ نہیں ہو پاتا, لیکن اس ماہ مبارک میں میں اپنے گھر کی عورتوں اور خواتین کی بات کرتا ہوں کہ وہ سارے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی الحمدللہ 15-20 بار یومیہ پڑھ لیتی ہیں. یقیناً بڑی بات ہے کہ گھر کا کام کاج بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہیں, اور 15-20 بار روزانہ پڑھ لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. یقیناً جس کو ذوق ہے, خاص طور پر نیکیوں سے شغف ہے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہے, یقیناً وہی شخص یہ عمل کر بھی سکتا ہے. تو بہرحال یہ بڑی بات ہے, گھر کی خواتین کام کرتے ہوئے بھی 15-20 پارے روزانہ کی تلاوت کر لیں. اگر ہم ایک ہی پارا پڑھ لیں تو بڑی بات ہے, کم از کم اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ایک قرآن مجید تو کم از کم مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں تو یہ اس کی مہربانی اور فضل و کرم, لیکن کم سے کم درجہ اتنا تو ہو کہ ایک قرآن پاک ہر شخص ختم کر لے اور اللہ رب العزت سے پھر دعا بھی کرے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر شب قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ایک دعا رات اور دن میں ضرور قبول فرماتے ہیں. یقیناً بڑے بابرکت مہینہ ہے, دعائیں تو ہم بہت سی کرتے ہیں, لیکن اب وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. تو اس حدیث میں ہمیں رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم کوئی سا وقت بھی دعا سے خالی نہ رکھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ جس دعا کو بھی قبول فرمائے تو کم از کم ہم اس وقت دعا میں مشغول ہوں. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں, جس کا حاصل و خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ تین آدمیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. روزے دار کی دعا جب افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے, اسی طریقے سے عادل بادشاہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. ایک وہ شخص جو مظلوم ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے, بلکہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا, اگرچہ کسی مصلحت کے تحت دیر بھی ہو جائے لیکن تیری دعا ضرور قبول کی جائے گی. تو یقیناً رمضان مبارک میں خاص طور پر اللہ نے ہمیں دو وقت ایسے دیے ہیں, سحری کا اور افطار کا وقت, جو یقیناً بڑے قیمتی اوقات ہیں. اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کا جو وقت ہے اس کو یہاں ذکر فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے, اگرچہ تھی تو مختصر دعا ہے لیکن مفہوم بڑا وسیع رکھتی ہے, یا واسی الفضل اغفر لی, یعنی مختصر سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے خاص طور پر, یا واسی الفضل اغفر لی, اے وسعتوں والے میری مغفرت فرما دے. آدمی کی مغفرت ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی جو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے, میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے. ہم عام طور پر اللہم انی لک صبت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقی کا افطرت, یہ مشہور دعا ہے جو عام طور پر لوگ مانگتے ہیں. احادیث میں یہ دعا اور زیادہ مختصر آئی ہے, اللہم لک صبت و علی رزقی کا افطرت, بس یہ دعا ہے. تو اس دعا کو بھی مانگنا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ خصوصیت سے قبولیت کی دعا کا وقت ہے, تو بجائے اس کے کہ افطار کے کھانوں کی طرف ہم متوجہ ہوں, بیٹھ کر دعا کریں جتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں, وہ وقت قبولیت کا وقت ہے. اس لیے خاص طور پر اس وقت خصوصیت کے ساتھ دعا میں مشغول ہونا چاہیے. اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات دعائیں ہم مانگتے ہیں سامنے اثر ظاہر نہیں ہوتا, ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن اس کو بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ہم مانگتے ہوں اور اللہ اسے قبول نہ فرماتے ہوں. البتہ اللہ رب العزت ہماری حکمتیں مصلحتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں سمجھتے ہیں, اس لیے بعض اوقات جو کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ عطا نہیں فرماتے بلکہ اس کے بدلے کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں, کوئی مشکل حل فرما دیتے ہیں اور کسی مسئلے کو ہمارے پورا فرما دیتے ہیں, حل کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کہے گا کہ میرے بندے تو نے میں نے تجھ سے دعا کے لیے کہا تھا تو تو نے دعا مانگی تھی, کوئی دعا تیری ایسی نہیں ہے جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو, تو نے فلاں وقت دعا کی تھی اس کی وجہ سے ہم نے تیری فلاں مصیبت دور کر دی, اور تو نے فلاں وقت دعا کی تھی ہم نے اس کو ذخیرۂ آخرت بنا لیا, اور اس طرح سے اس کی ایک ایک دعا یاد دلائیں گے, اور پھر جب وہ بندہ دیکھے گا کہ آخرت میں ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے تو اس وقت یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے تاکہ بہت بڑا اجر و ثواب سے میں نوازا جاتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی, خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اس مہینے میں خاص طور پر ویسے عمومی طور پر بھی اپنی اولاد کو ملازمین کو اپنے چھوٹوں کو بد دعا دینے سے بچو, اس لیے کہ بعض اوقات قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور تم نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی اور بعض اوقات وہ دعا جو قبول کر لی گئی اس کے نتیجے میں بچے کو پریشانیاں پیش آ گئی یا کسی اور کو, اور بعد میں پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ صاحب یہ مشکل پیش آ گئی اور یہ پریشانی, اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے وہ مصیبت لائی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے سے بچنا چاہیے, اگر وہ تنبیہ کرے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. تو بہرحال بد دعاؤں سے بچنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. دعاؤں کے اندر سب سے زیادہ جو بہترین طریقہ ہے وہ یعنی بعض اوقات اگر قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ حرام غذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا کو جو قبولیت کو جو چیز روکنے والی ہے وہ رزق حرام, حرام مال سے بچنے کی پوری پوری آدمی کوشش کرے کہ رزق حرام سے ہم بچیں, اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام مال نہ جانے دیں بلکہ رزق حلال خود بھی کھائیں اپنی اولاد کو بھی کھلائیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں تو یقیناً ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کا یقین اور بھروسہ اور توکل ہمیں نصیب فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما, خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دے, روشن فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اور حاجات کو پورا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا